أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حماسة حسيني باب سوم تیسری مجلس تبلیغ کا طریقہ. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حسینی تحریک کا ایک پہلو اس کا تبلیغی پہلو ہے. تبلیغ آج کے اصطلاحی معنوں میں نہیں بلکہ اپنے حقیقی معنوں میں یعنی لوگوں تک اپنا پیام پہنچانا جو پیام اسلامی ہی ہے, لوگوں تک اسلام کی آواز پہنچانا. دیکھیے امام علیہ السلام نے اپنے اس سفر اور تحریک میں کون کون سی روشیں استعمال کیں جو خاص طور پر تبلیغی اہمیت رکھتی ہیں, یعنی اس نظر سے زیادہ قیمتی اور اہم ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان طریقوں سے اپنا مقصد اور ہدف اور اسلام کی حقیقی آواز جو آپ کے گلے سے نکلتی تھی بہترین انداز میں لوگوں تک پہنچا دی. سب سے پہلے ہم اسلوب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جسے آج کل روش کہتے ہیں. ہر کام میں کامیابی کی ایک شرط صحیح صحیح روش اور اسلوب کا اپنانا بھی ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ علم طب کی قسم تو وہی ہے لیکن بعض اوقات طبیبوں یا جراحوں کے کام کا ڈھنگ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. بعض کی عملی روش اور اسلوب دوسروں سے زیادہ کامیاب ہوتی ہے. ایک مسئلہ علم قدیم اور علم جدید کو ملانے سے متعلق بھی درپیش ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے یعنی عہد کو علم جدید کا عہد کہتے ہیں. علم کے نئے اور پرانے عہد یا دور کا فرق کس بات میں ہے؟ جدید دور میں علم نے غیر معمولی تیزی اور ترقی دکھائی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے علم کے پہیے کے سامنے سے ایک دم جو رکاوٹ دور کر دی تو علم نے تیزی سے سفر شروع کر دیا, جبکہ علم کا سفر پرانے دور میں سست تھا. لیکن دور جدید میں تیزی کا سبب کیا ہے؟ کیا پاسچر جیسے جدید علماء, بقراط, جالینوس اور بو علی سینا جیسے قدیم علماء کے مقابلے میں زیادہ ذہانت رکھتے ہیں؟ دوسرے الفاظ میں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید دنیا میں غیر معمولی قسم کے لوگ پیدا ہوئے جبکہ دنیا قدیم میں ایسے اشخاص اور مفکر نہیں تھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. آج شاید کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پاسچر یا دوسرے لوگوں کی ذہانت ارسطو, افلاطون, بو علی سینا, بقراط, جالینوس یا خواجہ نصیر الدین طوسی سے زیادہ رہی ہے. پھر بھی ان لوگوں کے کام کی تیزی اور کامیابی بڑھی ہوئی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ یکایک علماء کا اسلوب بدل گیا ہے. جس وقت سے تحقیق میں علماء کا اسلوب بدلا علمی ترقی میں تیزی زیادہ آ گئی. کامیابیوں میں اسالیب کا بھی حصہ ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ذہین, ہوشیار, باصلاحیت اور نہایت قابل شخص کو کسی ادارے کا سربراہ مقرر کر دیں پھر بھی وہ ادارے کو نہ چلا سکے. دوسرے شخص کو جو اس کے برابر حافظہ, ہوش, استعداد اور سمجھ کے لحاظ سے قابلیت اور ذہانت نہیں رکھتا اسی ادارے کا سربراہ مقرر کرتے ہیں اور وہ ادارے کو بہتر طور پر چلاتا ہے, اس وجہ سے کہ اس کا اسلوب اور روش بہتر ہے. ہم ایک واضح اور روشن مثال پیش کرتے ہیں. ہم نے کئی بار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت ہوشیار, مستعد اور بہت یادداشت والے ہیں لیکن سیکھنے میں یہ ان لوگوں سے کم کامیاب ہیں جو ہوش, حافظے اور کام کرنے کی صلاحیت میں ان سے نچلے درجے پر ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا کام کرنے کا طریقہ بہتر ہے. مثلاً ایک بہت اچھی یادداشت رکھنے والا آدمی ممکن ہے رات دن میں 16 گھنٹے لگاتار کام کرے لیکن کس طرح؟ کسی کتاب کا شروع سے آخر تک مطالعہ کرتا ہے پھر فوراً ہی دوسری کتاب اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے, جبکہ پہلی کتاب کسی ایک فن کی ہے اور دوسری کتاب دوسرے فن سے متعلق ہے, پھر ایک اور کتاب اور پھر ایک اور سبق. لیکن ایک اور شخص ممکن ہے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہ کر پائے. پہلے کتاب کو دھیان دے کر دھیرے دھیرے پڑھتا ہے, اس کے ایک بار پڑھ لینے پر اکتفا نہیں کرتا, اسی کتاب کو ایک بار پھر پڑھتا ہے اور دوسری کتاب اس وقت تک ہاتھ میں نہیں لیتا جب تک اس کتاب کی باتیں اس کے ذہن نشین نہیں ہو جاتی. وہ اس پر بھی قناعت نہیں کرتا بلکہ تیسری بار کہ اس میں سے جو خاص خاص اور اچھی باتیں نوٹ کی ہیں اور جنہیں وہ ضروری اور اہم سمجھتا ہے کتاب کے ورقوں میں کاغذ کی نشانیاں رکھ رکھ کر انہیں یاد کرتا ہے, یعنی اپنے لیے کتابوں کے یاد کرنے کا ایک ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے کہ آخر عمر تک جب پڑھے اس کا مطلب تلاش کر سکے. جب اس نے یہ ایک کتاب ختم کر لی تو اسی موضوع سے متعلق دوسری کتاب پڑھتا ہے. بہت دن کے بعد اس قسم کی کتابیں پڑھنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے, پھر دوسری قسم کی کتابوں کے سلسلے کا رخ کرتا ہے. لیکن جو آدمی آج ایک کتاب، کل دوسری کتاب اور پرسوں کسی اور کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ایک ایسے شخص کی طرح ہوتا ہے جو ایک نوالے اس غذا سے دو لقمے، اس غذا سے چار لقمے ایک اور قسم کی غذا سے، اور پانچ لقمے اس سے بھی مختلف غذا سے لے کر کھاتا ہے اور آخر میں اپنا معدہ خراب کر لیتا ہے، وہ کوئی کام پورا نہیں کر پاتا۔ اس بات کا تعلق اسلوب، روش اور ڈھنگ سے ہے۔ تبلیغ کے صحیح اور اصلی معنی لوگوں تک پیام پہنچانا اور پہنچوانا ہے، لوگوں کو ایک پیام سے آگاہ کرنا، لوگوں کو کسی پیام کا مقصد بتانا، اس کی طرف مائل کرنا اور ان کی نظر اور توجہ مبذول کرانا ہے۔ پیام پہنچانے کے لیے صحیح اور درست اسلوب اور روش کی ضرورت ہوتی ہے، اور صرف صحیح روش اختیار کرنے ہی سے تبلیغ کامیاب ہوگی۔ اگر آپ اس کی مخالف روش اختیار کریں گے تو نہ صرف یہ کہ نتیجہ موافق نہیں نکلے گا بلکہ نتیجہ الٹا ہوگا۔ جب انسان کسی بات پر غور کرے گا اور توجہ دے گا، پھر اس بات سے متعلق قرآنی آیات تلاش کر کے ان پر غور و فکر کرے گا، تو اسے معلوم ہوگا کہ قرآنی آیات سے کیسے کیسے نکات حاصل ہوتے ہیں۔ ہر موضوع سے متعلق یہی حال ہے، چنانچہ ایسا ہی تبلیغ کا موضوع بھی ہے۔ قرآن کریم نے تبلیغ کا اسلوب اور طور طریقہ یا تو خود ہی براہ راست یا پیغمبروں کی زبان سے بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے تبلیغ کے اسلوب سے متعلق جس بات پر اصرار کیا ہے، وہ کلمہ البلاغ المبین ہے، یعنی صاف، سیدھی اور ظاہر تبلیغ اور ابلاغ۔ اس واضح روشن لفظ سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے پیام کا سادہ اور سلیس ہونا، تاکہ دوسرا شخص یعنی مخاطب اسے نہایت آسانی اور سہولت سے سمجھ سکے۔ پیغمبروں کی تبلیغ میں پیچیدہ، مشکل، گرہدار، لپٹی ہوئی باتیں نہیں ہوتی تھیں، نہ زیادہ اصطلاحات سے کام لیتے تھے اور نہ ایسے جملے ہوتے تھے جنہیں سمجھنے کے لیے آپ کو عرصے تک تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت پڑے۔ وہ لوگ اپنی باتیں بالکل سیدھے سادے طریقے سے اور کھول کر بیان کرتے تھے، جس طرح بڑے بڑے عالم انہیں سمجھتے اور ان سے نتیجہ نکالتے تھے، بالکل اسی طرح ان پڑھ اور کپڑ جاہل بھی کم سے کم اپنی جگہ اور اپنی استعداد کے مطابق ان سے نتیجہ نکالتے تھے اور فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب ایک سا فائدہ اٹھاتے تھے۔ جو مبلغ اور پیغام پہنچانے والا پیغمبروں کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہے، پیغمبروں کی طرح بولنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ ان کا طرز اختیار کرے، تو اس کی پیغام رسانی بھی واضح پیغام رسانی ہونی چاہیے۔ یہ مبین کے معنی کی ایک جہت ہے، لیکن اس مقام پر دوسرے احتمالات بھی ہیں اور یہ سب کے سب ممکن ہیں، درست بھی ہو سکتے ہیں۔ لفظ مبین کے ایک معنی کھلم کھلا بات کرنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پیغمبر نہ صرف مشکل اور پیچیدہ بات نہیں کہتے تھے بلکہ لوگوں سے بے جھجک، ضروری اور صاف صاف گفتگو کرتے تھے، اشاروں کنایوں سے کام نہیں لیتے تھے۔ اگر یہ محسوس کرتے تھے کہ بات کہہ دینا چاہیے تو وہ لوگوں سے کھل کر صاف اور واضح الفاظ میں بتا دیا کرتے تھے، کیا تم لوگ اپنے ہی تراشے ہوئے بتوں کو پوجنے پر تلے ہوئے ہو؟ دوسری بات جس پر قرآن مجید تبلیغ کے معاملے میں تکیہ کرتا ہے، نصح کہلاتی ہے۔ ہم بالعموم نصح کا ترجمہ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، لیکن بظاہر لفظ خیر خواہی سے نصح کے مکمل معنی ادا نہیں ہوتے، اس کے معنی کا ایک جز ادا ہوتا ہے۔ بظاہر نصح کا مقابل لفظ یعنی ضد غش ہے۔ اگر آپ کسی کو دودھ فروخت کریں تو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اسے خالص دودھ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں پانی ملا کر دیں، یا آپ کسی کو سونے کا سکہ دینا چاہیں تو ممکن ہے اسے خالص شکل میں عام معیار کے مطابق دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کھوٹ ملا ہوا کھوٹا سکہ دے دیں۔ نصح کا لفظ غش کی ضد ہے۔ ناصح دراصل وہ شخص ہے جو پورا پورا خلوص بھی رکھتا ہو۔ توبہ نصوح کے معنی خالص توبہ کے ہیں۔ مبلغ کو بھی خالص اور مخلص اور ناصح ہونا چاہیے، یعنی اس کی گفتگو میں اس پیغام کے پہنچانے کے علاوہ اس کے مخاطب کی بھلائی ہو، اس کی کوئی ذاتی غرض یا مقصد نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ اخلاص اور خلوص کا ہے۔ آگاہوں اور عالموں کے علاوہ باقی سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ جاہل کوئی تدبیر نہیں کر سکتا، اور عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں بجز ان کے جو عامل ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ یعنی بے عمل عالم بھی ہلاک ہونے والے ہیں، اور وہ عامل بھی ہلاک ہونے والے ہیں جو مخلص نہیں ہیں، اور مخلص لوگ برابر خطرے میں ہیں۔ یہ واقعہ میں نے مجلسوں میں بارہا بیان کیا ہے۔ آیت اللہ بروجردی مرحوم سے یہ بات نقل کی گئی ہے۔ وہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ دو ایک دن بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے یاد رکھنے کے لیے بھی اور دوسروں کی نصیحت کے لیے بھی کوئی جملہ فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا، آقا ہم جا رہے ہیں لیکن ہم کوئی کام نہیں کر سکے اور نہ خدا کے پاس ہماری جمع کی ہوئی کوئی پونجی ہے۔ ایک صاحب نے سوچا یہ تعریف کرنے کا موقع ہے اور بولے، جناب آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے آپ نے ایسا کیا ایسا کیا، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، حوضۂ علمیہ قائم کیا وغیرہ وغیرہ۔ جیسے ہی ان صاحب نے یہ باتیں کیں تو انہوں نے حاضرین کی طرف رخ کیا اور حدیث کا ایک جملہ دہرا کر خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، عمل کو اچھی طرح سپرد کر دے کہ جو ناقد ہے وہ نقد کرے گا اور جو صراف اس سکے کو پرکھے گا وہ خوب واقف ہے۔ اخلاص کا مسئلہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بھی بظاہر تمام انبیاء کی زبان سے یہ بات کہلواتا ہے کہ میں تم سے اپنی تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں چاہتا، کیونکہ میں ناصح نصیحت کرنے والا ہوں، اور ناصح اور خیر خواہ اپنے عمل میں انتہائی اخلاص رکھے۔ تکلف مختلف موقعوں پر کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقی معنی اپنے آپ کو کسی شے سے باندھ لینا یا چپکا لینا ہے۔ یعنی انسان کوئی چیز زبردستی اپنے آپ سے باندھ لے یا اپنے اوپر لازم کر لے۔ تکلف گفتگو میں بھی کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے سخن میں فصیح و بلیغ ہونے کے بجائے تصنع کے ساتھ بولتے ہیں، انہیں پرتکلف یا بناوٹی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی گفتگو میں پرتکلف یعنی بناوٹی لفظ بول رہا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور میری امت کے پرہیزگار بناوٹی گفتگو سے بری ہیں اور پرہیز کرتے ہیں۔ تکلف فصاحت کے خلاف ہے۔ در حقیقت فصاحت خود گفتگو کی روانی ہے اور اس کا تکلف اور تعقید سے خالی ہونا ہے۔ تبلیغ کے سلسلے میں پیغمبروں کی زبان پر آیا ہے۔ جیسا کہ مفکرین نے کہا ہے، اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بات چیت میں متکلف نہیں ہوں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس بات میں پرتکلف نہیں ہوں، یعنی میں جس چیز کو نہیں جانتا اور جو میرے نزدیک اتنی پکی واضح اور پایۂ تحقیق کو نہیں پہنچی ہوئی ہے جتنی کہ ہونا چاہیے، میں اسے بیان نہیں کرتا، لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کرتا کہ میں سمجھ گیا، جبکہ اس کی میں خود ابھی تک توجیہ نہیں کر پایا ہوں۔ مجمع البیان میں اس آیت کے سلسلے میں عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ اے لوگو، جو بات جانتا ہے وہ کہے اور جو کوئی بات نہیں جانتا پس کہو خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ بھی ایک علم ہے کہ انسان اپنے عدم علم سے واقف ہو، سیدھا سادہ جاہل ہو، کم سے کم اتنا جانتا ہو کہ وہ نہیں جانتا، خود جانتا ہو کہ نہیں جانتا۔ اس بات کا مان لینا خود علم کا ایک درجہ ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت پڑھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابی ہیں، اس جملے کا یہ مطلب لیا ہے کہ جو شخص جو کچھ جانتا ہے وہ لوگوں کو بتا دے اور جو نہیں جانتا اس کے لیے کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ ابن جوزی، جو ایک مشہور مقرر گزرے ہیں، ایک بار ممبر کی تیسری سیڑھی پر بیٹھے تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ عورت نے کہا، اگر تم نہیں جانتے تو تیسری سیڑھی پر کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جن تین سیڑھیوں پر میں بیٹھا ہوں وہ ان باتوں کے لیے ہے جنہیں میں جانتا ہوں اور تم لوگ نہیں جانتے۔ اگر لوگ یہ چاہیں کہ ان باتوں کے لحاظ سے ممبر بنائیں جو میں نہیں جانتا، تو انہیں ایسا ممبر بنانا چاہیے جس کی سیڑھیاں اوپر چاند تک پہنچیں۔ شیخ انصاری ہمارے ایک بڑے عالم ہیں۔ وہ علمی لحاظ سے بھی فقہ اور اصول کے دونوں فنون میں بھی واقعی محقق اور اول درجے کے علماء میں شامل ہیں، اور پرہیزگاری کے لحاظ سے بھی۔ اسی لیے جب لوگ ان کے بارے میں بات کرتے تھے تو مبالغے سے کام لیتے تھے۔ مثلا یہ کہتے تھے کہ جناب سے آپ جو کچھ پوچھنا چاہیں وہ جانتے ہیں، ناممکن ہے کہ کوئی بات نہ جانتے ہوں۔ شوشتری بھی گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ آخری عمر تک خوزستانی لہجہ حفظ کرتے رہے تھے۔ جب ان سے کوئی مسئلہ شرعی مسئلہ پوچھتے تھے، باوجود یہ کہ مجتہد تھے، اگر انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا تو اونچی آواز میں کہہ دیا کرتے تھے کہ میں نہیں جانتا، کہ سننے والا اور شاگرد بھی سمجھ جائیں کہ اپنے نہ جاننے یعنی ناواقفیت یا لا علمی کو مان لینا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جب ان سے کوئی ایسی بات پوچھتے تھے جسے وہ جانتے تھے تو مخاطب کو اتنا آہستہ سے بتا دیا کرتے تھے کہ وہ خود جان جائے، اور جب وہ نہیں جانتے تھے تو اونچی آواز سے کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ ایک اور بات جو قرآن مجید پیغمبروں کی تبلیغی روش اور طور و طریقے کے سلسلے میں بیان کرتا ہے، عاجزی اور انکساری، استکبار کی ضد ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کوئی پیام بلکہ خدا کا پیام لوگوں تک پہنچائے، اسے لوگوں کے سامنے بے حد عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے۔ شیخی نہ بگاڑے، غرور اور تکبر کا اظہار نہ کرے، لوگوں کو پست اور حقیر نہ جانے یعنی انہیں ذلیل نہ کرے، عاجزی اور انکساری سے پیش آئے۔ قرآن مجید حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ان کی قوم کے لوگوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک مرد آدمی کے ذریعے تمہارے پروردگار کا پیغام، تمہارے پروردگار کا ذکر یعنی حکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت لایا ہے؟ عبارت من ربکم یہ بتاتی ہے کہ وہ خدا کو اپنی ذات سے مخصوص نہیں کرنا چاہتا، اور اس مقام پر کہہ دیں کہ میرا خدا، تم اس قابل نہیں ہو۔ جو کہے تمہارا خدا، پھر کہتے ہیں تم میں سے ایک مرد کے ذریعے یعنی میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ آپ دیکھیے اس آیت میں کس قدر عاجزی دکھائی گئی ہے۔ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے کہتی ہے، لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم ہی جیسا بشر ہوں، تم ہی جیسے میں سے ایک شخص پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اسی بات سے متعلق تبلیغ کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ نرمی، ملائمت، شرافت اور خشونت سے پرہیز کا مسئلہ ہے۔ جو شخص کوئی پیام بلکہ پیام الہی کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے تاکہ ان میں ایمان اور علاقہ پیدا ہو، اسے چاہیے کہ نرمی اور ملائمت سے بات کرے۔ بات بھی مادی چیزوں کی طرح نرم اور سخت ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے جس طرح بھی ہو اسے قبول کر لے۔ بعض اوقات اس کے برعکس ایک بات ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی کیل ٹھونک دی ہے، ریتی کی طرح کاٹ رہی ہے، اس میں اس قدر کانٹے ہیں، اس قدر اشارے کنائے ہیں، اتنی تحقیر و تذلیل ہے اور اتنی سختی رکھتی ہے کہ سننے والا اسے قبول نہیں کرنا چاہتا۔ جب خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے شخص کو دعوت دینے کے لیے بھیجتا ہے تو فرعون کو دعوت دینے کے قاعدے بتاتا ہے۔ اس مغرور شخص فرعون سے آگے چل کر ایسے تمام اشخاص کا نام فرعون پڑ گیا، پوری پوری نرمی اور ملائمت سے بات کرنا۔ جب تم ایسے مغرور شخص کے روبرو ہو جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنے کی کوشش کرنا، اس سے سہولت سے گفتگو کرنا تاکہ ممکن ہے اسے یاد آ جائے اور اپنے پالنے والے اور اپنے خدا سے ڈر جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے تو بے شک نرمی اور ملائمت سے بات چیت کی، لیکن وہ اس کا بھی اہل نہیں تھا اور نہیں پسیجا۔ قرآن کریم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت اور مہربانی سے تم لوگوں کے ساتھ نرم ہو، نرمی برتتے ہو، تمہارا اخلاق اور گفتگو نرم ہے، تم اخلاق اور گفتار کی سختی سے بچتے ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز بیان سے متعلق بہت سے قصے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو میں رکھائی اور سختی سے کس قدر بچتے تھے۔ قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اگر تم سخت مزاج اور کٹھور دل ہوتے تو اس قرآن کے باوجود جو تم ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، اپنے تمام معجزات یا اوصاف جو تم رکھتے ہو، اور ان تمام فضائل اور خوبیوں کے ہوتے ہوئے جن کے تم حامل ہو، لوگ تم سے دور بھاگتے۔ لوگوں میں تبلیغ، ہدایت، عرفان اور ایمان میں سب سے زیادہ کارگر صفت تمہاری نرمی ہی تو ہے۔ اس سلسلے میں اتنے زیادہ قصے ہیں کہ اگر ان سب کو بیان کروں تو اپنی گفتگو رہ جائے گی۔ سعدی کہتے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ سختی کی تشریح کروں، البتہ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ یہ میرے مقصود کے قریب ہے۔ کیا نرمی کے ساتھ ساتھ سختی نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن خشونت اور صلابت میں فرق ہوتا ہے۔ یہ جو دریا کی تہ میں ذرات ہیں، برسوں تک ان پر پانی گزرتا اور انہیں پیستا رہا ہے۔ جب انسان دریا کی تہ سے ایک دانہ اٹھاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور چکنا ہے، اسی لیے باقی پتھروں سے مختلف ہے، لیکن اتنا صاف ہے کہ اسے چھونا انسان کو ذرا بھی ناگوار نہیں گزرتا۔ حد یہ ہے کہ انسان اپنے کپڑوں پر ہاتھ پھیر کر جتنا کھردرے پن کا احساس کرتا ہے، اتنا احساس اس پتھر پر ہاتھ پھیر کر نہیں ہوتا۔ ثقیل کی ہوئی تلوار جیسی نرم ہوتی ہے، ایسی کہ اس میں اسپرنگ کی سی لچک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صلابت بھی ہوتی ہے۔ صلابت اور مضبوطی کا حامل ہونا، بہادر ہونا اور غیر خدا سے نہ ڈرنا، یہ خشونت کے مسئلے سے الگ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ لوگوں کے ساتھ اپنی ملاقاتوں، گفتگوؤں اور اپنے برتاؤ اور اخلاق میں انتہائی نرم اور انکساری برتتے تھے، لیکن اپنی روش سے ہٹتے بھی نہیں تھے، اور خدا کے سوا نہ کسی ایک کا خوف رکھتے تھے اور نہ کسی سے ڈرتے تھے۔ شہامت اور شجاعت کو پیغام پہنچانے والے کی شرائط میں سے ایک شرط اور تبلیغ کے طریقہ کار کا ایک جز کہا جا سکتا ہے۔ جو آیت میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی ہے وہ یہی معنی بیان کرتی ہے۔ جو لوگ خدا کے پیغامات لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اپنے خدا سے ڈرتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اس کی ذرا سی بھی مخالفت نہیں کرتے، پیام میں کمی نہیں کرتے یا اس میں زیادتی نہیں کرتے، خدا کے راستے سے نہیں ہٹتے اور بجز خدا کے کسی سے نہیں ڈرتے، یہ ایک اور شرط ہے جس کی جگہ بہت خالی ہے۔ پیغمبروں کی تبلیغی روش کے سلسلے میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم رسالت، پیام پہنچانے کے سوا اور کوئی منصوبہ نہیں رکھتے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا پیام لانے والے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے نہیں آئے کہ لوگوں کو بہشت اور جہنم کے پروانے جاری کریں، جیسا کہ پادری کیا کرتے تھے اور شاید اب بھی کرتے ہوں۔ اس قسم کے کام کہ کسی کو اس بات کی سند دیں کہ جناب آپ مطمئن رہیں، آپ کو اس سند سے میں نے اتنی بہشت کی ضمانت دے دی ہے، اس کے باوجود یہ کہ اپنی رسالت اور اس کی جامعیت کے لحاظ سے اپنے اوپر کوئی اعتراض نہیں آنے دیتے تھے اور مسائل کو پوری طرح بیان کرتے تھے، لیکن ایسے سوالات کے جواب میں میرا انجام کیا ہوگا کہہ دیتے تھے، خداوند عالم ہے، میں کیا جانوں، باطن کے حالات خدا جانتا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تمہارا انجام کہاں تک پہنچے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت بڑے صحابی جناب عثمان بن مزعون کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ کو ہجرت کر جانے کے بعد وہ بھی مہاجر ہو گئے تھے۔ عثمان بن مزعون وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مدینہ میں وفات پائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بقیع میں دفن کیا جائے، اور بقیع کو اسی دن سے قبرستان بنا دیا گیا۔ یہی جناب عثمان بن مزعون ہیں جو بقیع کے مشرق کی طرف دفن ہیں، جو بہت بڑے صحابی تھے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت کرتے تھے اور اس بات کو سب جانتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یعنی ماضی میں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ ایسا بھائی تھا جو حق کی راہ پر تھا، میری نظر میں اسے جس بات نے بڑا بنا دیا تھا وہ یہ تھی کہ تمام دنیا اس کی نظر میں بہت چھوٹی اور حقیر تھی۔ نہج البلاغہ کے شارحین نے کہا ہے کہ اس سے امیر المومنین علیہ السلام کی مراد عثمان بن مزعون ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی عثمان ہے۔ جس وقت وہ پیدا ہوئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کا نام بھائی عثمان بن مزعون کے نام پر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بیٹے سے عثمان بن مزعون کی یاد تازہ رہے۔ ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ انصار کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ اس گھر میں ایک عورت بھی تھی اور شاید وہ ان کے انصار بھائی کی بیوی تھی، جس کا نام ام اعلیٰ تھا اور جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن مزعون کے جنازے کی مشایعت یعنی کندھا دینے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان رسوم و مراسم میں وہی چلن دکھایا جو خاص اصحاب کے ساتھ روا رکھتے تھے۔ یکایک ام اعلیٰ نے عثمان بن مظعون کے جنازے کی طرف منہ کر کے کہا، تمہیں بہشت مبارک ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے سختی سے فرمایا، تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ وہ بولی، اے خدا کے رسول، یہ آپ کے صحابی ہیں، آپ کو ان سے جو محبت ہے میں نے اس کے پیش نظر یہ بات کہہ دی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو بہت معنی خیز ہے، اسی طرح سورہ جن کے آخر میں ہے، کہہ دو اے رسول کہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں ہے، مجھے خدا کے سوا اور کوئی پناہ نہیں دے گا۔ ایک اور خصوصیت جو پیغمبروں کی تبلیغی روش کو بہت واضح کرتی ہے اور جو شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں زیادہ ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا۔ جاہلیت کا زمانہ تھا، اس جامعے پر ایک عجیب قسم کی طبقاتی زندگی کا راج تھا، گویا غریب لوگ حقیقت میں انسان ہی نہیں تھے، پھر غلاموں اور لے پالکوں کا تو کہنا ہی کیا۔ وہ لوگ جو عمرہ و رؤسا اور قرآنی الفاظ میں ملا تھے، اپنے آپ کو ہر چیز کا مستحق سمجھتے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہیں کسی چیز کا حقدار نہیں گردانتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ دنیا میں ہمارے پاس سب کچھ ہے اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن آخرت میں ممکن ہے اس کا الٹا ہو جائے، یعنی ہمارے پاس کچھ نہ رہے اور تمہارے پاس سب کچھ ہو جائے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا خود آخرت کی نشانی ہے، ہمارے پاس جو دنیا کی ہر شے موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم خدا کے پیارے ہیں، خدا نے ہمیں اپنا پیارا سمجھ کر ہمیں سب کچھ دے دیا ہے، تو آخرت میں بھی یہی ہوگا، تم آخرت میں اسی طرح رہو گے، جو دنیا میں بدبخت ہے وہ آخرت میں بھی بدبخت ہوگا۔ وہ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے، اے خدا کے رسول، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کام میں خرابی کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کی رسالت کو ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس حقیر اور ذلیل جمع کر لیے ہیں، ان کو دور بھگا دیجئے، تب وہ عمراء و رؤسا اور شرفا آپ کے پاس آ سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے، ان سے کہہ دو، میں کسی مومن کو اس وجہ سے کہ وہ غلام ہے، زر خرید ہے، غریب ہے، دور نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہرگز دور نہ کرنا، اشراف جائیں تو چلے جائیں، اگر چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں اور انہیں آدمی بننا چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انہی لوگوں میں سے ایک جو مسلمان ہو گیا تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اول تو مجلس میں اوپر نیچے یا اول و آخر کی تفریق نہیں رکھتے تھے، عموماً سب لوگ ایک حلقے میں بیٹھتے تھے تاکہ مجلس میں اوپر اور نیچے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ منع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلے کے وقت کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، کہتے تھے کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، ایرانیوں کا طریقہ ہے، اور یہ بھی فرماتے تھے جو آئے جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آنے والے کے لیے مجبور ہو کر جگہ خالی کریں تاکہ وہ اوپر بیٹھے۔ اسلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ ایک غریب خرقہ پوش مسلمان داخل ہوا، ایک شخص کی بغل میں جسے اصطلاح میں اشراف کہتے ہیں ایک جگہ خالی تھی، وہ شخص وہیں جا بیٹھا۔ وہ جیسے ہی جا کر بیٹھا تھا کہ جاہلیت کی عادت کے مطابق اشراف فوراً سکڑا اور ایک طرف ہٹ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ لیا، اس کو مخاطب کر کے آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہوا کہ تمہاری کوئی دولت اس سے چپک جائے گی؟ نہیں اے رسول خدا، تو کیا تمہیں یہ ڈر ہوا کہ اس کی غربت تمہیں لگ جائے گی؟ نہیں اے رسول خدا، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے غلطی کی، اور میں نے جو غلطی کی ہے اس کے جرمانے میں اسی وقت آپ کی اس مجلس میں اپنی آدھی ملکیت اور جائیداد اپنے اسی مسلمان بھائی کو بخش دی۔ لوگوں نے اس مومن بھائی سے کہا، بہت اچھے، تو اب تم اس پر قبضہ کر لو۔ اس نے کہا، میں نہیں لیتا۔ لوگوں نے پوچھا، تم کیوں نہیں لے لیتے جبکہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے یہ جائیداد لے لی تو ایک دن اسی شخص کی طرح میرا دماغ بھی خراب ہو جائے گا اور اس میں ہوا بھر جائے گی۔ تبلیغ کی روش میں ایک اور مسئلہ صبر اور استقامت کا مسئلہ ہے۔ قائم رہو، خوددار رہو، ثابت قدم رہو۔ جس طرح تمہیں حکم دیا جا چکا ہے ثابت قدم رہو۔ جملہ دو صورتوں میں، ایک سورہ شورا میں اور دوسرا سورہ ہود میں آیا ہے۔ سورہ ہود میں فرمایا گیا ہے، تم خود اور تمہارے ساتھ جو مومن ہیں سب کے سب ثابت قدم رہو۔ سورہ شورا میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ ہود نے میری داڑھی سفید کر دی، یعنی مجھے بوڑھا بنا دیا۔ وہ آیت جو کہتی ہے ثابت قدم رہو، لیکن وہ صرف مجھ سے نہیں کہا گیا ہے بلکہ مجھ سے اور دوسروں سے بھی کہا گیا ہے، ان کو بھی ثابت قدمی پر مجبور کیجئے۔ اس سلسلے میں ہم کچھ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام نے اپنی سفر اور اپنی تحریک کے دوران کتنے ہی ایسے کام کیے جن سے آپ علیہ السلام کی روش اور اسلوب کا پتہ چل سکتا ہے۔ چھوڑیے، میں امام حسین علیہ السلام کے کام کی روش اور اسلوب کا مسئلہ آئندہ رات کو، جو شب عاشور ہے، عرض کروں گا۔ آج رات کو میں آپ کے سامنے کچھ مقتل کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ یہ قریب قریب ایک دستور سا ہے کہ نویں محرم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے، خدا کے نزدیک عباس علیہ السلام کا وہ مرتبہ ہے جس پر تمام شہداء رشک کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ کی زندگی کے زیادہ حالات نہیں ملتے، یعنی اگر کوئی شخص آپ کی زندگی کے متعلق کوئی کتاب لکھنا چاہے تو اس کے لیے واقعات دستیاب نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ باتیں بھی کیا کام آئیں گی۔ بعض اوقات کسی شخص کی ایک، دو یا پانچ دن کی زندگی بھی، جس کی شرح ممکن ہے پانچ صفحات سے بھی زیادہ نہ ہو، اس قدر تابناک ہوتی ہے جو اس شخص کی قدر و قیمت 10 کتابوں پر بھی بھاری ثابت کر دے۔ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہی تھی۔ کربلا میں آپ علیہ السلام کی عمر 34 سال کے قریب تھی۔ آپ کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عبیداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب ہے، اور وہ عرصہ دراز تک زندہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر عبیداللہ پر پڑی تو آپ کو کربلا کے واقعات یاد آ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے وقت حضرت عباس علیہ السلام کی عمر تقریباً 14 سال کی تھی۔ مجھے ناسخ التواریخ کی یہ بات اس وقت یاد آتی ہے کہ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام جنگ صفین میں موجود تھے، لیکن ابھی نابالغ اور بچے تھے، تقریباً 12 سال کے ہوں گے، کیونکہ جنگ صفین امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ مجھے بس اتنا ہی یاد ہے کہ لکھا تھا کہ آپ جنگ صفین میں بالکل بچے تھے، ایک کالے گھوڑے پر سوار تھے۔ اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا، لیکن لوگوں نے اس موضوع پر بہت لکھا ہے۔ معتبر مقابل میں یہ بات لکھی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بار اپنے بھائی عقیل سے فرمایا کہ میرے لیے ایک ایسی بیوی کا انتخاب کرو جس کے بیٹے بہادر ہوں۔ جناب عقیل حضرت علی علیہ السلام کے بھائی اور نصاب بھی تھے، خاندانوں اور نسلوں کا علم رکھتے تھے، اور قبیلوں اور ماؤں اور باپوں کو اور یہ کہ کون کس سے پیدا ہوا ہے بخوبی جانتے پہچانتے تھے۔ وہ فوراً کہنے لگے، جیسی بیوی آپ چاہتے ہیں وہ ام البنین بنت خالد ہیں۔ ام البنین کے معنی بیٹوں کی ماں، چند بیٹوں کی ماں ہیں، لیکن یہ لفظ بھی ام کلثوم کی طرح ہے جس پر ہم اب بھی نام رکھتے ہیں۔ خصوصاً میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ جناب ام البنین کی دادیوں میں سے بھی ایک کا نام ام البنین تھا، شاید اسی مناسبت سے آپ کا نام بھی ام البنین رکھا گیا تھا۔ انہیں سے امیر المومنین علیہ السلام کا عقد ہوا اور آپ سے 4 فرزند پیدا ہوئے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ یہ بیوی حقیقی معنوں میں کئی بیٹوں کی ماں ہوئیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بھی بہادر تھے۔ اول تو خود حسنین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام، جن کی شجاعت مسلم تھی۔ خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دکھا دیا کہ کتنے بہادر تھے اور اپنے والد کی شجاعت کے کس حد تک وارث تھے۔ جناب محمد ابن حنفیہ جناب ابو الفضل عباس سے بہت بڑے تھے اور جنگ جمل میں شریک ہوئے تھے۔ غیر معمولی بہادر، طاقتور، شاندار اور زور مند تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی آپ پر خاص عنایت رہی ہے، لیکن یہ بات تاریخ میں درج نہیں ہے، صرف گمان ہے۔ سب سے زیادہ معتبر قول کے مطابق خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا شخص کربلا میں شہید ہوا وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام اور آخری شخص حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے۔ یعنی آپ اس وقت شہید ہوئے جب اصحاب اور اہل بیت حسین علیہ السلام میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، صرف آپ تھے اور حضرت سید الشہداء علیہ السلام تھے۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور عرض کیا، آقا مجھے میدان جنگ کو جانے کی اجازت دیجئے، اس لیے کہ اب میں زندگی سے بہت بیزار ہو چکا ہوں۔ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام اپنے تین چھوٹے بھائیوں کو پہلے ہی خصوصیت کے ساتھ بھیج چکے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے بھائیوں تم جاؤ، میں اپنے بھائی کی مصیبت کا بوجھ خود بٹانا چاہتا ہوں۔ دراصل وہ یہ اطمینان حاصل کر لینا چاہتے تھے کہ ان کے ماں جائے بھائی ان سے پہلے شہید ہو جائیں اور بعد میں وہ خود بھی ان سے جا ملیں۔ غرض جناب ام البنین کے چار بیٹے تھے، لیکن جناب ام البنین کربلا میں نہیں تھیں، وہ مدینہ میں تھیں۔ جو لوگ مدینہ میں تھے وہ کربلا کے واقعے سے بے خبر تھے۔ ان بیوی کو، ان کئی بیٹوں کی ماں کو، جن کی زندگی بھر کی پونجی یہی چار بیٹے تھے، خبر ملی کہ تمہارے چاروں کے چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے ہیں۔ بے شک یہ بیوی بہت عالی مرتبہ بیوی تھیں، بیوہ تھیں جو اپنے تمام بیٹے کھو چکی تھیں۔ کبھی کبھی آتی تھیں اور مدینہ سے کوفہ جانے والے راستے کے کنارے بیٹھ جاتی تھیں اور اپنے بیٹوں کو روتی تھیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ خود یہ بیوی بنی امیہ کی حکومت کے خلاف پروپیگنڈے اور تبلیغ کا ایک وسیلہ بن گئی تھیں۔ جو آتا تھا اور وہاں سے گزرتا تھا رک جاتا تھا اور آنسو بہانے لگتا تھا۔ مروان بن حکم جو کسی وقت مدینے کا حاکم رہ چکا تھا اور اہل بیت علیہم السلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جس وقت آتا تھا اور ادھر سے گزرتا تھا تو بے اختیار بیٹھ جاتا تھا اور ان بیوی کے ساتھ ساتھ رونے لگتا تھا۔ یہ بیوی اشعار پڑھتی تھیں، جن میں سے ایک شعر میں فرماتی ہیں، ایک عورت کو مخاطب کر کے فرماتی ہیں، اے بیوی، اے بہن، تم نے اب تک مجھے ام البنین کہہ کر پکارا ہے، اس کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا، کیونکہ یہ لفظ میرے دکھ تازہ کرتا ہے، مجھے اپنے بیٹوں کی یاد دلاتا ہے، اب میرا یہ نام نہ لینا۔ ہاں پہلے تو میرے بیٹے تھے لیکن اب ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام تھے۔ چنانچہ جناب ابو الفضل کے متعلق بین خصوصیت سے بہت دل ہلا دینے والے ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں، جناب ام المومنین نے پوچھا تھا، میرا بیٹا عباس جو اتنا بہادر اور دلاور تھا کس طرح شہید ہو گیا؟ حضرت عباس علیہ السلام کی بہادری تاریخ کی مسلم اور قطعی حقیقت ہے۔ وہ غیر معمولی طور پر حسین تھے کہ لوگ بچپن میں قمر بنی ہاشم کہتے تھے، ماہ بنی ہاشم جو بنی ہاشم میں چمکتا رہا ہے۔ وہ بہت قداور تھے۔ بعض معتبر مورخین نے لکھا ہے، جس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر رکاب سے پاؤں نکال لیتے تھے تو پاؤں کی انگلیاں زمین پر خط کھینچتی جاتی تھیں۔ ان کے بازو نہایت قوی اور بلند تھے، سینہ بہت چوڑا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ ان کا بیٹا اتنی آسانی سے نہیں مارا جا سکتا تھا۔ انہوں نے دوسروں سے پوچھا کہ میرے بیٹے کو ظالموں نے کیسے مارا۔ انہیں بتایا گیا کہ پہلے کسی نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے، پھر کس طرح انہیں مار ڈالا۔ اس وقت انہوں نے اس سلسلے میں یہ بیان کیے، کہتی تھی کہ اے وہ آنکھ جو کربلا میں دیکھ رہی تھی، اے وہ انسان جو کربلا کے ماحول میں موجود تھا، جس وقت میرے عباس کو تو نے دیکھا تھا کہ وہ گیدڑوں کے مجمع پر جھپٹتا تھا اور دشمن کے آدمی میرے بیٹے کے سامنے سے گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے تھے۔ علی کے بیٹے اس کے پیچھے کھڑے تھے اور شیر کے بعد شیر کی طرح میرے بیٹے کے پشتی بان تھے۔ مجھ پر افسوس ہے، مجھ سے کہا گیا ہے کہ دشمنوں نے تیرے شیر بیٹے کو اہنی گرز مارا۔ پیارے عباس، پیارے بیٹے، میں خود جانتی ہوں کہ اگر تیرے ہاتھ جسم پر سالم ہوتے تو کوئی تیرے نزدیک آنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔